فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ 1447 سنہ ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر آج سے شروع ہو گیا۔ تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الاخر شریف کی تشریف آوری بہت 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 مبارک ہو۔ مکتبۃ المدینہ رسالے زیادہ درود و سلام سے ربیع الاخر شریف کی پہلی رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیاری مرشدی، اللہ پاک آپ کی، آپ کی آل اولاد کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ ظرف کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی ہماری تربیت فرمائیے کہ ایک مبلغ کے اندر ظرف کتنا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، کوئی بات کہی اور سامنے والے نے کوئی منفی بات کر دی، ہم جذبات میں آ گئے اور جذبات میں آنے کی وجہ سے دین کے کاموں سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یا سیدی، مبلغ کے اندر ظرف کتنا ہونا چاہیے اور جذبات میں آ کر دین کے کاموں کو چھوڑ دینا، اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائیے۔ میرے لیے، میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے ایمان کی سلامتی اور بخشش کی دعا فرما دیجیے۔
ظرف، ویسے برتن کو کہتے ہیں ظرف، یہاں مطلب یہ کہ جو بندہ جو ہے، یعنی کہ جو مبلغ ہے، اس کا ظرف یعنی برتن بہت بڑا ہونا چاہیے، جو آئے وہ سما جائے اور باہر نہ نکلے، سماتا چلا جائے۔ تو مبلغ میں تحمل مزاجی اور برداشت کا مادہ بھی ضروری ہے، بغیر یہ وہی کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہیں گے تو صحیح، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں تو کانٹے بچھائے گئے، معاذ اللہ پتھر مارنے کا سلسلہ ہوا، آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، آپ کا ایک فرمان گرامی اس طرح کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مبلغ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے، یہاں کوئی پتھر ویسے نہیں مارتا، آپ کو کبھی نہیں مارا ہوگا، یہاں ماشاءاللہ پھول برساتے ہیں لوگ۔ اب کوئی برا بھلا کہے تو کسی نے کبھی آپ کی تعریف بھی تو کی ہوگی، آؤ بھگت بھی تو کی ہوگی، مجھے برا بھلا بھی کہتے تھے جب شروع میں نکلا، اب تو خیر زیادہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ درد کچھ اور ہے، تو میں یا رسول اللہ کہنا چھوڑوں گا نہیں، اور مطلب یہ ہوتا رہے گا، کیا کریں، میں اپنے میں بیان کرنا یا تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت تو چھوڑوں گا نہیں۔ غیر مسلم طاقتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، غیر مسلمین بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ طرح طرح کے انداز سے وہ وار کرتے ہوں گے، تو بعض نادان لوگ ان کی باتوں میں آ کر آگے بڑھ جاتے ہوں گے، یہ سب ہوتا ہوگا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے، تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت چھوڑنی نہیں ہے اور آپ نے بھی نہیں چھوڑنی۔ मेरा पूरा पूरा साथ देना है, तब हिम्मत नहीं आ रहा करें। अब नेकी की दावत दिया करें, लोग वाकई मजाक उड़ाते हैं। मेरा तो पहले भी बहुत मजाक, बहुत माइनस मजाक उड़ता रहा है और अब भी उड़ रहा है, और शायद ये उड़ान इसकी ख़त्म नहीं होगी, बढ़ सकती है। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये उकाब परिंदा है, वो बुलंद परवाज परिंदा, वो ऊंचा उड़ता है और मजबूत परिंदा है। तो जब ज़ोरदार हवा चलती है तो इसको ये नसीहत की जा रही है कि ये हवाओं के थपेड़ों से तो घबरा मत, ये हवा जो चल रही है ना तुझे और ऊंचा उड़ने में मदद कर रही है। तो इस तरह जो मुखालफत करते हैं तो बाज़ों का बंदा और पक्का हो जाता है। एक यानी ये एक मुहावरा है अरबी का, अल इंसानु हरीसुन अला मा मुनिआ, इंसान उस बात का हरीस होता है कि इसको जितना मना किया जाए वो ज़्यादा करता है। तो जितना हमें कोई रोकेगा टोकेगा मजाक उड़ाएगा इंशाअल्लाह उतना ज़्यादा काम बढ़ाएंगे अपना, है ना, और काम करेंगे। तो इसलिए ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए, उस सामने वाले पर बरस नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं इस जिनका इलाज करते हैं मरीजों का, ये एक से पागल लोग होते हैं। कभी डॉक्टर को ठोक भी देंगे, गालियाँ भी देंगे, आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि डॉक्टर ने उसको उल्टा मतलब हाथ मार दिया हो या गाली के बदले गाली दी हो। डॉक्टर को पता है कि ये बीमार है, इसीलिए तो मेरे पास इसको भेजा गया है, ये बेसबब मारता है, बेसबब गालियाँ देता है, तो इसको सही करना है मुझे। तो ये डॉक्टर उससे हमदर्दी करेगा, वो ज़्यादा मार धाड़ करेगा तो डॉक्टर को ज़्यादा हमदर्दी पैदा होगी कि बेचारे की हालत बहुत ख़राब है, इसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उसके ख़ानदान वाले क्या बेचारे परेशान हो रहे होंगे, जब तो इसको जंजीरों में बांध के लाए तो मार दिया तो ठीक है। एक मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इसी तरह मतलब ये कि जो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम दीन का काम, और हाँ हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमने जो नेकी की दावत दी उसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, कोताही नहीं है, जिसकी वजह से अगला मुश्तइल हुआ है। तो बहरहाल ये कि आप ये जितना ज़्यादा मुश्तइल हो उतना उस पर ज़्यादा हमदर्दी करें कि इसको मतलब कोई हाई डोज देने की ज़रूरत है, न सुन्नतों का ज़्यादा इसके ऊपर मतलब इन्हें असर आना चाहिए ताकि ये मतलब पिघल जाए। और ऐसे लोग हैं जो पिघले हैं, मैं सही बोलता हूँ, जो मुझे मालूम आते हैं कि ऐसे लोग हैं कि जो मतलब ये कि मुझे गालियाँ निकालते थे, मैं जानता हूँ एक को तो मैं जानता हूँ, वो मुझे गालियाँ, मुझे किसी ने बताया कि चौक पर खड़े होकर आपको गालियाँ देता था। अब वो अत्तारी भी और बड़ा मतलब यानी कि दाढ़ी भी रखी है और उसने बड़ा मतलब रिस्पेक्ट करता है, और मदीना मदीना मक्का मदीना। तो अब मैं सुनूँ भाई इसने गाली दी तो मैं बोलूँ यार मुझे कमज़ोर समझा, मेरे साथ तो लाखों हैं, तोड़ दो उसका मुँह, एक ही बार मुँह टूटेगा मेरा सारा काम फिर छूटेगा। तो मैं काम छोड़ना नहीं चाहता, ना किसी का मुंह तोड़ना चाहता हूँ, हमें तो शैतान का मुंह तोड़ना है, कि जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो आपने काम छोड़ना नहीं है, ज़र बहुत बड़ा रखना है। है सब्र तो खजाना है फिरदौस आशिको, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना सके। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। अच्छा ये फरमाएं, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने फरमाई, और मुबल्लिग का ज़र्फ यकीनन ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या मैं मुबल्लिग का इम्तिहान लूँ कि पता चले कि इस मुबल्लिग का कितना बड़ा जो है वो ज़र्फ है? कोई शख्स कह रहा था जी आपने किसी के अखलाक का इम्तिहान लेना हो तो आप जो है वो पानी की बोतल जो है ना, वो साफ़ पानी की बोतल, उसके ऊपर जो है वो आप पानी फेंक दें तो आपको उसके अखलाक का पता चल जाएगा कि इसके अखलाक क्या हैं। तो इस तरह का कोई टेस्टर लगाना चाहिए, कोई इम्तिहान लेना चाहिए, कोई कसौटी अपनानी चाहिए कि पता चले कि ये परख पर पूरा उतरता है या नहीं।
अगर कोई उस्ताद है और उनको तरबियत देता है नेकी की दावत की और चुपचाप अगर उसको इम्तिहान ले ले उसको उसका, तो इस पर तो सोचा जा सकता है उस्ताद के लिए, अगर और कोई ना करे ऐसा। लेकिन यहाँ हमारे नेकी की दावत का जो माहौल है ना, इसमें कोई यूँ बाकायदा उस्ताद होता नहीं है, तो इसलिए किसी को आजमाना नहीं चाहिए कि वो अगर बिफर भी गया बेचारा तो ज़ाहिर है कि इसी का नुकसान होगा, फिर लोग हंसेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे, तो ये फिर थोड़ा बहुत काम करता होगा तो भी साइड हो जाएगा, घर चला जाएगा। इस तरह फिर दिल आजारी की सूरत अलग, पानी डालेंगे तो पानी का इसराफ अलग। तो ये मैंने इससे कहा तफन्नुन के तौर पर, अगर वाकई कोई उस्ताद है तो वो आजमाता है तो वो सोचा जा सकता है। تو بہرحال یہ کہ آزمانا نہیں چاہیے کسی کو, بس کہ وہ حوصلہ بس بڑھاتے رہیں, ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کا بھی کوئی ماحول نگرانوں میں, اور ہم نے منع ہی کیا, وہ شروع سے ہم سمجھاتے آ رہے ہیں, تو ایسا کوئی اب سنا بھی نہیں جاتا کہ ذمہ دار نگران, پہلے کچھ کیس ہوتے تھے اس طرح کے, لیکن اب مطلب کوئی جھاڑتا جھڑتا نہیں ہے, اپنے ماتحتوں کو جھاڑتا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہوگا, جھاڑتا تو غلط کرتا ہے, اس کی معافی مانگنی پڑے گی, اس کا جو بندے کی حق تلفی کی اس نے دل آزاری کی. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. تو ہمیں مطلب یہ اپنانا ہے, اس سلام اس پر, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس میں پیش کیا شاعر نے. ویسے یہ سفر حج کے لیے ہیں, ہاں کہ سفر حج میں صبر کی تلقین کرتے ہوئے بہار شریف میں یہ ہے کہ وہاں فوش بات کرنا اور غصہ کرنا اور یہ مطلب بہت, یعنی کہ زیادہ اس کی ممانعت ہے کہ صبر کرے, ہمت رکھے, کہ بعض اوقات یہ کہ راحت چلتوں کو بھی آزمائش کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے, بعض اوقات فرشتے بھی آزماتے ہیں حاجی کو, کہ حاجی اگر غصے میں آ گیا اور کچھ بک بک شروع کر دی تو یہ اس کے لیے, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو غور کرے, کبھی غصہ, کبھی ڈرائیور غصہ دلا دیتے ہیں وہاں سمجھے, کبھی دکاندار غصہ دلا دیتے ہیں, تو اپنے یوں سمجھے کہ یار یہ میرا امتحان ہو رہا ہے, یہ حاجی کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنا امتحان ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ میرے امتحان کے لیے پیش کیا گیا ہو کہ میں کیا کرتا ہوں, تو مجھے صبر کرنا ہے, تو اسی کو ہم سب مطلب نہ اپنا لیں, کوئی ہم کو کرے کچھ تو یہ ہمارا امتحان, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, ہمارا امتحان ہی ہوتا ہے, اگر اسی کی طرح ہم نے بھی گالی نکال دی, اس نے مطلب جھاڑا تو ہم نے بھی لتاڑا, ان میں اور آپ میں فرق کیا رہا, وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں قاسم اتاری ہوں بولٹن یو کے سے, اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ جزاک اللہ خیر.
ویاکم. اس میں مطلب دندان مبارک پورے شہید نہیں ہوئے تھے, کیونکہ دانت نکل جانا تو یہ تو عیب پیدا ہونا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے مسعود, جسم مبارک ہر طرح کے عیب سے پاک, تو دانت مبارک کا کچھ تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ متاثر ہوا تھا, یہ تھوڑا سا حصہ متاثر ہوا تھا, یعنی اب لفظ متاثر ہی بول سکتا ہوں میں, ٹوٹے ہوئے دل تو ہمارے ہیں جس کو میرے آقا جوڑتے ہیں, یہ ہے مطلب اس کی حقیقت, اس پر کافی یہ اس میں غالباً ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات, عاشقان رسول کی 130 حکایات میں غالباً اس کی تفصیل ہے, اور مجھے جو یاد پڑتا ہے واللہ اعلم, تو یہ کہ پورے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. یعنی مطلب پھر لوگوں نے بڑے واقعات بیان کیے پیچھے سے آ رہے ہیں, مطلب واقعات جیسے کہ اویس کرنی کے بارے میں مطلب یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے سارے, کہ شاید یہ دانت ٹوٹا ہو شاید یہ دانت ٹوٹا ہو, تو سارے دانت توڑ دیے انہوں نے, اور پھر ان کے لیے جنت سے کیلے اترے, یہ کیلا اس کو یوں لوگوں نے جنتی پھل قرار دیا, یہ عوام نے حدیثوں میں کہیں, نہ کوئی مستند کتابوں میں نہیں ایسا, تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور بھی یعنی کہ پھر جو جذباتی ہوتے ہیں, ایک عیسائی بھائی میرے پاس آتے تھے, فوجی تھے حالانکہ, وہ مطلب سارے دانت اس کے ٹوٹے ہوئے, ایک دانت دکھا کے ایک ہے, مطلب وہ یہی اس واقعے کی بنا پر کہ میں نے مطلب کہ شاید یہ دانت ہو, شاید خواجہ ویسے کرنی کا بھی جب سنا نا کہ یار اتنے عاشق رسول دے کے یوں کیا تو میں بھی پیچھے کیوں ہٹوں, مطلب میں نے سارے دانت, اب بیچارے نے کیا کیا, اب بیچارے جھوٹ بول بول کے تو توڑے, وہ توڑے کیوں, پتھر مارنے کی ہمت تھی نہیں, تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتا کہ اس میں درد ہے اس کو نکال دو, اس میں تکلیف ہے اس کو نکال دو, وہ سارے دانت نکال ایک بولا مسواک کرنے کے لیے رکھا ہے, یہ دیوانہ ہوتا. تو عشق جو ہے نا اس میں عقل بھی ہونی چاہیے, چلو عقل بعض اوقات باقی نہیں، عقل تکلیفی جس کو بولتے ہیں، پابندی ہٹ جاتی ہے جب ایسا وہ جنون ہوتا ہے، وہ جس پہ غلبہ، تو عشق اگر جنون کی حد تک چلا گیا کہ ہوش ہی نہیں ہے، تو اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے جب ہوش ہی نہیں ہے، لیکن ہوش و حواس میں اپنا دانت توڑنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ کو۔ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فنا جگہ، مطلب یہ کہ ضرب لگی یا کٹ لگا تو آپ نے سنا، تو آپ بولو کہ میں بھی کٹ لگاؤں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنے جسم کو کاٹنے کٹ لگائیں، یہ ہوش و حواس میں اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔
یعنی ایک تو آپ نے تو فرما دیا کہ یہ عوامی جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے، لیکن محدثین نے جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں اور ایک اور مقام پر آپ نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں جہاں جنتیوں کے لیے مختلف چیزوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر پھلدار درختوں کا ذکر ہے، تو اس کی تفسیر میں جو ہے وہ بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ بھی کیلے کا درخت کیا ہے، وہ کیلے کا درخت اس کا تذکرہ بہت پرانا ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے ہی۔ اسی طرح جنگ احد میں دانت شریف کا جو آپ نے بیان کرا ہے، فرمایا اس کے علاوہ یہاں پر جو خود مبارک تھا، یعنی آپ نے پہنا ہوا، تو وہ اس کی کڑیاں اندر چلی گئی تھیں، تو وہ تکلیف کا سبب بنی تھیں، اور اس کو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے نکل نہیں رہی تھیں تو اپنے دانتوں کو اس میں ڈال کے کھینچا تھا، تو اس سے ان کے دو دانت یہ شہید ہو گئے تھے، اور اس پر پھر بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ اوپر کے دانت یا سامنے کے دانت جب ٹوٹتے ہیں تو عام طور پہ حسن میں کمی آتی ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے اندر اضافہ ہو گیا تھا۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تو جذبہ عشق۔ یہ دانت انہوں نے نہیں توڑے، کڑیاں نکالی تو ٹوٹ گئے، کہ ہوش و حواس میں صحابہ کرام ایسی حرکت کر نہیں سکتے جس سے مطلب جس کی شریعت نے روکا ہے اس کو، یہی عمل نہیں کریں گے تو ہم عمل کریں گے، باتوں کے بڑے پکاتے ہیں ہم لوگ، تو سمجھے، تو ان حضرات نے عمل کیا اور یہ ایسے عاشق تھے، تو وہ خود یہ اب وہ آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں، پہلے وہ جنگ جو تھی نا تو بدو لڑائی ہوتی تھی، تلوار قریب قریب آ کر اور تیریں اور یہ اس طرح کے بالے، بالا بھی قریب سے مارا جاتا ہے، تیر دور سے پھینکا جاتا تھا، اب تو یہ انداز نہیں ہے جنگوں کا، تو وہ خود لگاتے تھے چہرے پر تاکہ وہ اس کو کوئی تیر وغیرہ اثر نہ کرے، اسی طرح وہ زرہ بکتر پہنتے تھے، تو اس پہ بھی تلوار کا وار لگے تو تلوار پھسل جائے، تو یہ انداز ہوتے تھے پہلے، اب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ خود مبارک جو تھا آپ کا، اس کی کڑیاں یہ جرت کر گئی تھی اندر جانے کی، تو عاشق رسول نے اس کو بھی نکال دیا کہ چل نکلے، اللہ کی شان ہے۔ اچھا کسی کتاب میں اویس قرنی کا واقعہ پڑھ لو تو یہ بولنا نہیں ہے فلاں کتاب میں، سیرت کی کتاب سے فقہ کی کتابوں کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی خانپور سے، یہ سلمان ہاشمی ان کا تعلق ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کیا یہ حدیث ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر کسی نے گناہ کیا اور توبہ کر لی تو کیا پھر بھی گناہ کی سزا ملے گی؟
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کما تدین تدان، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، حوالہ مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 20430۔ یہ عبد الرزاق جن کی یہ کتاب ہے، یہ امام بخاری کے بھی استادوں میں سے تھے، تو ان کی کتاب میں یہ حدیث پاک ہے، اس کی شرح میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب توبہ کر لے اور اللہ نے معاف کر دیا تو بھرنا نہیں پڑے گا، ہے نا، یہ تو ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ گناہوں کے عذاب تو بہت بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جب توبہ کر لیے تو گناہ معاف ہو گئے تو وہ عذاب بھی گیا، اب یہ کہ اللہ چاہے تو بغیر توبہ اس کے کیے خود معاف فرما دے، تو اس کے کرم کا، وہ قادر مطلق ہے اور مالک و مختار ہے، ورنہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کما تدین اتدان، جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے فیضان خطبات رضویہ، تو جمعے کو جو پڑھا جاتا ہے تو اس میں کما تدین اتدان یہ الفاظ آتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تو یہ دنیاوی اخروی ہر معاملے میں کام کرے گا نا، کسی کو ہم نے ستایا تو کل ہم کو بھی ستایا جائے گا، جیسے کہ محاورہ ایک من دوہی کا دوہی کا دعد ہے، من دوہی کا دوہی کا، جو ہنستا ہے ہنسایا جائے گا، یعنی جو کسی کا مذاق اڑائے گا کسی پر ہنسے گا کل لوگ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے، اس کو بھی یہ بدلہ ملے گا، لوگ اس پر بھی ہنسیں گے، ہم کسی پر ہنستے ہیں تو مزہ ہم کو تو آتا ہے لیکن جس پر ہم ہنس رہے ہیں اس پر کیا گزرتی ہوگی، ارے اس پر بیچارے کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، دل دکھتا ہوگا، تو یہ کہ اس کا بھی کرنی ویسی بھرنی، پھر قبر میں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی، کچھ وہاں بھی حساب کتاب ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کیا اس کی وہاں بھی کچھ سزا مل جائے، پھر قیامت میں بھی بعض سزائیں قیامت میں ہیں، اور سب سے خوفناک ترین سزائیں جہنم میں ہیں، اللہ پاک ان سارے عذابات سے ہم کو بچائے، اور ایسے کاموں سے بھی بچائے کہ ہم مطلب عذاب میں مبتلا نہ ہوں، بس یہ میرا بار بار درخواست ہوتی ہے کہ کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف تو مت ہی دو، بلکہ مسلمان کو راحت کس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں اس پر غور کرتے رہیں، ہم راحت پہنچانے والے بنیں، سکون پہنچانے والے بنیں، دل جوئی کرنے والے بنیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سارے کام ہم کرنے والے بنیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر امام پانچویں رکعت میں کھڑا ہو جائے تو کیا مقتدی کو بیٹھے رہنا چاہیے یا امام کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے؟
اب مقتدی بیٹھا رہے پانچویں پہ لقمہ بھی دے سکتا ہے، چار رکعت ہی فرض ہیں، تو تیسری رکعت کے لیے امام جب پورا کھڑا ہو گیا نا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، تحیات اس کا قاعدہ چھوٹ گیا، تو اب اگر رقمہ دے گا نا مقتدی تو خود اس کی نماز ٹوٹ جائے گی مقتدی کی، امام ایک لقمہ لے کر بیٹھ گیا امام کی ٹوٹی، جب امام کی ٹوٹی تو سب کی ٹوٹی نماز، یہ نازک مسئلہ ہے، لوگ اس طرح بعض اوقات لقمے اور لقمے دیے جا رہے ہوتے تو ہر صورت میں لقمہ نہیں دیا جاتا، اس کے مسائل ہیں اس کے، یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، میرا خیال 40-50 پیج ہوں گے، نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، یہ نہ پڑھا ہو تو یہ ضرور پڑھ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ کا اور یہ ہمارے المدینۃ العلمیہ کا میں کہوں گا کہ یہ کارنامہ ہے، آپ کو کہیں بھی اس عنوان پر کتاب نہیں ملے گی، تو میرا اندازہ ہے، میں کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، پر یہ ایک ہی یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے اور المدینۃ العلمیہ کے علماء نے ہمارے مرتب کیا ہے، مفتی علی اصغر صاحب کی ہے یہ، ماشاء اللہ، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، مختصر ہے، اس کو تو آپ سب اپنے نوٹ کر لیں، اس کو یہ حاصل کر لیں، یہ لقمہ یہ کھانے کا لقمہ اور چیز ہوتی ہے، یہ لقمہ اس کو جو نماز میں امام بھول کرے تو کہاں اس کو لقمہ دینا ہے اور کہاں نہیں دینا، امام صاحب بیٹھ جائیے پانچویں رکعت آپ کہاں کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لقمہ یہ تو کلام ہو گیا نا، اس طرح کا کلام نہیں کرنا، بلکہ اللہ اکبر کہا کھنکار کر بھی دے سکتے ہیں نا، کھنکارنے میں جب دو حرف ظاہر ہوں جیسے آہ مفسد نماز ہے، نماز توڑنے والا ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ کوئی صحیح غرض، جبکہ کوئی مجبوری بھی نہ ہو اور کوئی صحیح مقصد بھی نہ ہو، اگر عذر سے ہو مثلا طبیعت کا تقاضا ہو یا کسی صحیح غرض کے لیے مثلا آواز صاف کرنے کے لیے، یہ امام سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے کھنکارتا ہے کہ درست امام صاحب غلطی درست کر لیں، یا اس لیے کھنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو، تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں محمد علی اختاری کراچی گارڈن۔ نابالغ بچہ اگر کسی چیز کی منت مانے تو کیا اسے پوری کرنا ضروری ہوگا، اور یہ منت اس کے والدین پوری کریں گے یا یہ بچہ؟
منت لازم ہونے کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ منت ماننے والا عاقل و بالغ ہو، نابالغ منت ماننے کا اہل ہی نہیں کہ وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں، یعنی پابند نہیں شریعت کے احکام کا، تو لہذا اس صورت میں نابالغی کی حالت میں جو منت مانی گئی تو اس پر مطلب انہیں کوئی کچھ بھی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر ہم کسی مفتی صاحب سے شرعی مسئلہ دریافت کریں، خواہ میسج پر یا بالمشافہ، اور ان کی طرف سے یہ جواب ہو کہ وہ بعد میں حل ارشاد فرمائیں گے، اور اس بات کو ایک دو تین دن گزر جائیں یا پھر ایک عرصہ گزر جائے، تو ایسی صورت میں کون سے ادب والے الفاظ اختیار کرنے چاہیے کہ ہمیں مسئلے کا حل بھی مل جائے اور کسی طرح سے بے ادبی کی زمرے میں بھی نہ جائیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔
اچھی بات ہے، اگر جیسے کہ میں بھی بھیجتا ہوں سوالات اپنے مفتیان کرام کو تو جواب میں تاخیر بعض وقت ہو جاتی ہے، غور کرتے ہوں گے، بعض وقت انسان ہے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، تو میں مینشن کر دیتا ہوں جیسے کہ جو سوال کیا اس کو، مطلب وہ ترکیب بنا کر جو اس کو سسٹم کو کیا بولتے ہیں یہ پتہ ہوتا ہوگا جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، یہ سوال یا نشان ڈال دیتا ہوں تو پھر جواب کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ اتنی دیر لگا دی، آپ نے جواب نہیں دیا، یاد رکھا کریں آپ، ایسا کبھی نہیں بولتا، آپ نے بھی نہیں بولنا ہے، یہ ایک صورت ہی ہے۔ اور باقی وہی مطلب کہ حضور آپ کو سوال عرض کیا تھا، جواب کا انتظار ہے، اس طرح کا الفاظ بول کے آدمی
الگ 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 صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک طبقہ وہ ہے جو یاد دہانی کے لیے ایک ورڈ ہے، سافٹ ریمائنڈر، یہ لفظ پورا ایک ساتھ ہی لکھتے ہیں، سافٹ ریمائنڈر، تو یہ مطلب کہ یاد دہانی کے لیے کہ آپ کو ایک چیز کہی تھی، یا بعض اوقات دعوت بھی دی جاتی ہے تو اس کو یاد دہانی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، سافٹ ریمائنڈر کے ایک آپ کو یاد دہانی کے طور پر آپ کی توجہ لینے کے لیے۔
یہاں بھی ایسا ہوتا ہے سافٹ ریمائنڈر، میں پہلی بار یہ لفظ سنا تھا، سافٹ ریمائنڈر بولے تو ہم تو میرے گھومتے رہیں گے چکر میں، کیا
ایک نارملی جو واٹس ایپ یوزر ہے نا حضور، ان کے یہاں مجھے بھی آتی ہے اس طرح کی، اور ایک جنرلی طور پر سافٹ ریمائنڈر کے طور پر ورڈنگ چلتی ہے،
اچھا
یہ بھی چلتی ہے سافٹ ریمائنڈر،
چلو
مجھے بھی بھیجتے ہیں، میں بھی کسی کو بھیجتا ہوں، اور جنرلی طور پر بھی
اتنا لکھنا پڑے گا سافٹ ریمائنڈر،
SOFT سافٹ ریمائنڈر،
اچھا سوالیہ نشان آسان ہے،
یہ بھی آسان ہے سافٹ ریمائنڈر ہے، یا بعض اوقات بہت بڑی بارگاہ ہوتی ہے تو ہاتھ جوڑ کر بھیج دیا جائے، تو
یہ کبھی یہ بھی کیا ہے میں نے،
ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، ہاتھ کی مطلب ہاتھ جڑی ہوئی ایموجی بھیج دیا،
پہلے نے کوسچن مارک بھیج دیا پھر جواب نہیں ملا تو ہاتھ جوڑا ہوا بھیج دیا آدمی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سلو موشن پر چلے، ہاں
تو پھر دو ہاتھ جوڑے ہوئے بھیج دے، اس کے بعد بھی نہ
تین ایموجی بھیج دے،
اللہ اللہ اللہ،
یہ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ، تو خیر یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کئی بار بھیجتے ہیں لکھ کے کہ میں جواب زہر کے بعد دوں گا، یا مطلب ابھی غور کرنا پڑے گا مجھے، غور کر کے معلومات کر کے دوں گا، حوالے نکال کے دوں گا، اس طرح بھی شروع میں، یہ بہت اچھا انداز ہے کہ سوال ہو گیا جواب نہیں بھی دے پا رہے تو کچھ سوتی پیغام میں بھی ایسا ہو جائے نا آپ کو کوئی دے تو خالی انتظار ہی کرتا رہے کہ بلے اگر یہ ممکن ہو نا کہ آپ کو تھوڑا بعد میں جواب دوں گا، ابھی نہیں دے پا رہا وغیرہ، تو اس سے دل جوئی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ میں چاہتا تھا کہ بس الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بس سے بچائے اور دن بدن اس کی ترقیاں اور ہوتی چلی جائیں، تو اب ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ایک تعداد ہے، لاکھوں اسلامی بھائی ہیں، کہہ سکتے ہیں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، دن رات اپنا کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، کچھ سروسز کے بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اسلامی بھائی تو اپنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے انداز میں ہی ایک تعداد جو رہتی ہے، تو اب لوگ ان سے کاروبار بھی کرتے ہیں، ان سے تجارت کرتے ہیں، ان سے لین دین کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اب ظاہر کاروبار کاروبار ہے، اب کاروبار کے اندر اونچ نیچ بھی ہونے کا اندیشہ اور ایک چیز رہتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو اب ایسی صورتحال میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم نے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کاروبار کیا، دعوت اسلامی کے ساتھ یہ ہم نے پارٹنرشپ کی، دعوت اسلامی سے یہ خریدا، ان کو یہ بیچا تو انہوں نے یوں کر دیا، تو اب یہ ایک تو دعوت اسلامی کے اب دعوت اسلامی کے جو بھی ہیں بے روزگار تو نہیں ہے، اب تقریباً تو لوگ جو کہہ سکتے ہیں کام کاج ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کاروبار کوئی کرتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے تو وہاں پر اللہ نہ کرے گا ان کے ساتھ، کیونکہ جب نفع ہوگا تو کوئی بھی کمپلین نہیں کرتا، کہ بھائی یہ ہم کو اتنا نفع کیوں دے رہے دعوت اسلام والے، جب بات ہوئی تھی کہ ہم کو 2% نفع ملے گا تو یہ ہم کو 10% نفع کیوں دے رہے ہیں دعوت اسلام والے، دعوت اسلام والے غلط ہیں، تو کبھی بھی اپنے کو نفع ہوگا تو اپنے کو بولنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، مگر جہاں 19-20 ہوگا یہ دعوت اسلام والوں نے یوں کر دیا یوں کر دیا، ان کی کیا اسی طرح ہم نے تو آپ کو دعوت اسلام والا سمجھ کے دیا تھا۔ اب وہ بھی کہتے کہ بھائی ہم دعوت اسلامی کی دکان کھول کر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا بزنس ہے، ہم دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، ماشاء اللہ مبلک بھی ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نگران بھی اس میں بعض اوقات۔ اب اسی صورت حال میں جو ان کے ساتھ کاروبار یا لین دین کرتے ہیں ان کے لیے کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، دعوت سے وابستہ ہیں، اور ماشاء اللہ ان کی بھی ایک ظاہر ان کی پہچان تو نہیں ختم ہوتی کہ بھائی دعوت اسلامی والے ہیں یا ایک اسلامی بھائی ہیں نگران ذمہ، اب نگران اور ذمہ داران کے بھی اپنے اپنے کاروبار بزنس ہیں، فیکٹری بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دکانیں چلا رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کے تعلق سے آپ کو ایسی رہنمائی فرمائیں تاکہ مدینہ مدینہ ہوتا رہا، مکہ مدینہ اور بغداد بریلی بھی ہو جائے۔ حضور
ماشاء اللہ الکریم، کاروبار تو کرنا ہی ہے نا، ہم نے کوئی سب کے لیے تنخواہیں تھوڑی جاری کی ہیں، تو کاروبار کرنا ہے، بلکہ پہلے سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں۔ تو اس میں تاجران بھی ہیں اور خریداران بھی ہیں، دونوں ہیں، اور جو خریدار ہے وہ بھی آگے جا کر وہ گروہ تجار میں سے ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کوئی ہول سیلر ہوتا ہے، کوئی ریٹیلر ہوتا ہے، تو طرح طرح کے لوگ اس میں دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی شامل ہیں، اسلامی بہنیں بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کسب کرتی ہوں گی۔ تو ان سب کو چاہیے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کو نظر ثانی کر لیں کہ یہ 100% حلال ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی معیوب معاملہ تو نہیں ہے اس میں، یہ دونوں دیکھ لیں، اس طرح خریدار بھی ایسا کوئی معاملہ دیکھ لیں کہ جس ان ایسا کوئی بھی انداز فریقین میں نہ ہو کہ جس سے آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو بٹا لگے، جیسے لوگ اپنے خاندان کی بڑی مطلب ناک رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، یار اپنا خاندان بدنام ہو جائے گا، تو ایسی چیز سے وہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں غیرت مند وہ بچتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی ہے ہمارا خاندان کیا، ہمارا مائی باپ جو کچھ ہے دعوت اسلامی ہے، اوڑھنا بچھونا، تو کسی طرح سے بھی اس میں نقصان نہ کریں، نقصان نہ ہو۔ اب جیسے کہ آپ نے اس میں ادھاریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اب ادھاری یہ بعضوں کا آدمی پھنس جاتا ہے، جلدی دے نہیں سکتا، تو وہ دعوت اسلامی والا پیسے لے کے بیٹھ گیا ہے، کھا گیا ہے بولتے ہیں یار، میں نے کئی بار کہا ہے کہ 100 سال تک بھی کوئی نہ دے نا پیسے تو اس کو کھا گیا کہنے کی اجازت کیسے ملے گی آپ کو، وہ مجبور ہوگا، کوئی جب تک یہ خود نہیں کہتا کہ میں نہیں دوں گا، یا جو ہو سکے کر لے، یہ بھی بولنے والے بولتے ہیں، اس کو تو چلو یہ لقب مل سکتا ہے یہ کھا گیا، خود بول رہا ہے، لیکن جو بیچارہ بولتا ہے کہ میں یار دے دوں گا، اس کو ہم کھا گیا، دبا لیے پیسے، اب جھوٹے بہانے کرتا ہے، اور یہ الزامات ہمیں آخرت میں مہنگے پڑ سکتے ہیں، تہمتیں ہیں یہ۔ تو اس لیے مطلب نہ یہ کوئی گڑبڑ کرے نہ وہ گڑبڑ کرے، تو دونوں مطلب نے کوئی غلطی نہ کریں، تو اس طرح آپ کی دعوت اسلامی کا امیج بحال ہوگا۔ آپ نے جو ٹائم دیا اس سے جلدی پیمنٹ کر دیں، اس سے آپ کا امیج بحال ہوگا، کہ مثلاً 1 مہینے میں پیمنٹ کرنی تھی اور آپ نے 25 دن میں پیمنٹ کر دی، تو آپ کا بھی نام ہوگا اور اس میں آپ کے کاروبار میں بھی برکت ملے گی کہ یار یہ دعوت اسلامی والے ہیں، یار لٹکاتے نہیں ہیں، پھر 5 دن پہلے پیمنٹ کر دی، یار یہ کمال ہو گیا یار، تو پہلا آدمی دیکھا ایسا۔ تو آپ اس طرح اگر کریں گے تو مدینہ مدینہ، باقی یہ تو ہے کہ کاروبار تو کرنا ہی ہے، ظاہر سب نے روزی روزگار کے لیے کرنا ہی ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ، نہ کسی پر پابندی ہے کاروبار پر، اللہ پاک سب کو برکتیں دیں، اور بس ایک دوسرے پہ اگر کوئی بل فرض کوئی چیٹنگ ہو گئی کسی کے ساتھ خدا نخواستہ، تو اب یہ آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کے گھر کے کسی فرد نے کوئی گھپلا کر دیا، کوئی مسئلہ کر دیا، سگے بھائی نے، سگی بہن نے، امی نے، ابو نے کوئی مسئلہ کر دیا ایسا، آپ عوام میں نہیں بتائیں گے کہ میری ماں ایسی نے میرا باپ ایسا، جو بتایا اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ دعوت اسلامی ہے، اگر کوئی اس نے کر دیا تو یہ اس فرد کا جرم ہے، نہ کہ پوری دعوت اسلامی خراب۔ یہ کہ دعوت اسلامی تو بعد میں نا، پہلے مسلمان تو ہے نا، اب مسلمان نے کوئی آپ کے ساتھ کر دی چیٹنگ، تو کیا اسلام کو برا بھلا بولو گے یار، اسلام کو بدنام کرو گے، اس مسلمان فرد تک ہی آپ رکھیں گے۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی والے نے بھی کچھ کر دیا تو دعوت اسلامی کے اس فرد تک رکھنا ہے، آگے نہیں بڑھنا کہ دعوت اسلامی والے ایسے، یہ نہیں کہنا مسلمان ایسے، اگر یہ کہے تو ہمیں بالکل یہ جمے گا نہیں، یہ کسی بات کرتا ہے، ایک سے ایک اولیاء کرام مسلمانوں میں ہیں، مسلمان ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے، فلاں مسلمان ایسا، یہ کافی ہے کہ اتنا کہہ دیا دو. تو اس طرح یہ انشاءاللہ احتیاط دے کریں گے نا، یہ کبھی بھی ہر معاملے میں دیکھیں. اب جیسے کہ کسی نے مجھے کہا کہ میں قافلے میں گیا تھا اور میرا یوں تو یوں ہاتھ میں یوں ہو گیا، تو میں اسی وقت اس وقت بھی سوچ رہا تھا لیکن شاید موقع نہیں ملا، میں سمجھا نہیں پایا اس کو کہ یار یہ مت کہا کرو کہ دعوت اسلامی قافلے میں گیا تو ہو گیا، سارے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں دعوت اسلامی یہ قافلے والوں کے گیا، یا اجتماع میں گئے تھے تو اس لیے گاڑی الٹ گئی، یہ سارے جو ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں قبرستان بھرے پڑے ہیں، تو ہو جاتا ہے. مطلب اس طرح مطلب انہیں کہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ دعوت اسلامی خراب ہو، لیکن بعض لوگ بولتے ہیں کہ دعوت اسلامی قافلے میں گیا، بارہ ماہ کے سفر میں گیا تو یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تو یہ کمزور باتیں ہیں. اس سے آپ کے دین کی تحریک جو نمازیں سکھا رہی ہے، مسلمانوں کو رائے راست پر لا رہی ہے، جو اس کے اندر اس کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی نہ ہوتی تو آپ یار ہوتے کہاں، ایسی پیاری تحریک سنت و بری، تو اس میں ہو گیا تو یہ اتفاق ہے. اب میں مدینہ گیا تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی حادثے میں، کیا یوں بولو گے یار؟ تو مدینہ مطلب مزہ نہیں آئے گا نا، یا مکہ مکرمہ میں مجھے حج پر گیا میرے باپ کو لے کر تو میں اکیلا آیا، باپ میرا فوت ہو گیا. تو اس طرح آپ حج کو یا مکہ مکرمہ یا عمرہ شریف کو تو کچھ بھی نہیں کہیں گے نا، تو اس طرح مطلب دعوت اسلامی کو بھی یعنی آپ کوشش کیا کریں کہ کوئی اس سے لفظ نہ بولا کریں جس سے آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو لوگ مطلب عوام، پھر کئی ایک سے ایک ہیں کہ جو مطلب ہماری مطلب یعنی کہ ان کی یعنی کئی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں جو گندگیوں پر بیٹھتی ہیں ہمارے ارد گرد، یعنی کہ جو اتنی خوبصورت بدن ہے دعوت اسلامی کا، اتنا حسن ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے بعد کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا دعوت اسلامی نے، ہے نا، اور ماشاءاللہ کتنے بگڑوں کو سدھار دیا، کتنے ڈاکوؤں کو مبلغ بنا دیا یار، یہ نظر نہیں آتا، خوبصورت جسم نہیں آتا، کوئی مطلب پھڑیا ہو گئی تو یہ مکھی نے وہاں جا کر بیٹھ جانا ہے کہ یہ فلاں مبلغ نے دعوت اسلامی پتہ یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، یہ دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے ہیں. یہ مکھی صفت لوگ ہیں، ایسوں کی باتیں سننا بھی نہیں چاہیے. اور ہم نے جب دعوت اسلامی کو دیکھ لیا تو بس ہماری الحمدللہ ذہن بن گیا کہ اب تو جانا بھی ہے انشاءاللہ، اور ضرور جانا ہے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں، اور دعوت اسلامی والے مل کر رہیں گے انشاءاللہ آقا کے قدموں میں. تو ذہن یہ بنانا چاہیے کہ اب مکھی نہیں ہم، مکھی بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو. شہد کی مکھی خوبیاں کیوں سر، یہ نا پھول کا رس بدمزہ ہوتا ہے، آپ کبھی چکھنا پھول ٹیسٹی نہیں ملے گا آپ کو، یہ کڑوے پھیکے پھولوں کے رس کڑوے پھیکے یہ چوستی ہے شہد کی مکھی، درود پاک پڑتی ہے، ہے نا، یہ روایت ہے اس کی، درود پاک پڑتی ہے تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے. تو آپ شہد کی مکھی بن جائیں، درود و سلام پڑھتے رہیں اور پھولوں کا عیب نہ دیکھیں، اس کا رس بھلے عیب دار ہے، اس کو درود پاک کی برکت سے میٹھا بنا دیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ انشاءاللہ آپ جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اگر تنقید کریں گے تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ.
اس میں ایک اور بات بھی میں توجہ چاہوں گا اسلامی بھائیوں کی، کہ اب جیسے آپ کاروبار جس سے کر رہے ہیں تو وہ آپ اسی سے کاروبار کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کا سارا لین دین دیکھتے ہیں، اس کا سارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، تبھی آنکھ بند کر کے تو کسی کے ذریعے تو آپ وہ حساب کتاب آپ بناتے نہیں ہیں. تو ایک یہ پرسنل ریلیشن شپ ہے یا آپ کا پرسنل بزنس ٹرم ہے یا کسی سے بھی آپ کو اس طرح لینا دینا کرتے ہیں، چاہے وہ گولڈ کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی اس کی دکان ہے یا اس کا کوئی بزنس ہے یا آپ کو بیچ میں کوئی بروکری کے کام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ، لیکن میں یہاں پر ان سے بھی بات کروں گا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لاکھ ہم یہاں پر وضاحت کر دیں، لیکن آپ کو جن سے کاروبار کیا جا رہا ہے، جن پر بھروسہ کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ پاک نے ایک جو دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو وہ آپ کی پہچان پھر بھی دعوت اسلامی تو رہے گی نا، اور وہ آپ کی اس پہچان کے بعد ان کو آپ پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے تو میرا اعتماد یہ ہے تو توڑے گا نہیں. تو میری آپ اس سے بھی درخواست ہے جو کاروبار یا کام کاج کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق کے حلال میں وسعت دے، برکت دے، ہر ایک کے لیے دعوت اسلامی ہے. تو جو کاروبار کر تو دعوت اسلامی کا کام نہیں کر سکتا، نگران بنے، ذمہ دار بنے، جتنا آگے اللہ پاک توفیق دے تو وہ بڑھے، لیکن جتنی بڑی ذمہ داریاں آپ کو آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اتنی ہی بڑی آپ کے لیے ایک وہ ذمہ داری یہ بھی بن جائے گی کہ میری وجہ سے دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو، نہ کہ دعوت اسلامی کی بدنامی ہو. تو یہ ضرور ہے. تو دونوں مل کر کے اگر آپ کو اللہ نکڑے کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا ان کا ایک پرسنل میٹر ہے, تو اس کو دعوت اسلامی کی طرف لانے کے بجائے آپ اس کو پرسنل لیول پر ہی ہینڈل کریں, ڈیل کریں. اللہ خیر و برکت و عافیت دے, آپ کی مشکلات دور فرمائے. اور اگر جن کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جو دیکھ رہے کہ ہمیں اس وجہ سے بزنس مل رہا ہے کہ ہماری ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے ذریعے لوگوں میں پہچان ہوئی ہے, پہچان تو دعوت اسلامی کے ذریعے ہو ہی جاتی ہے, اب وہ پہچان کو دنیا کے اس طرح مال کے لیے استعمال کرنا کہ جس سے ہم لوگوں کو دھوکہ دیں, تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں کیسے بھلائی پائیں گے اور اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور اس تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر آپ اپنے رزق کے معاملے کو لے کر چلا کریں.
ماشاء اللہ.
اچھا, اس میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہمارے بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ جنہیں باقاعدہ اس موضوع پر لیا بھی جاتا ہے کچھ کمیشن بیس کے اوپر کہ آپ یوں کر دو تو آپ کو اتنی کمیشن, یوں کر دو تو اتنی کمیشن, یوں کرو تو یہ ملے گا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسلام بھائی کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہوتے, ان کی پی آر ہوتی ہے اور پی آر دعوت اسلامی ہوتی ہے, جان پہچان. تو وہ دعوت اسلامی کی پی آر کے نام پر آپ کو یہ اپرچونیٹی آپ کو ایک یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں, ہمارا یہ کر دیں, ہمارا یہ بکوا دیں, ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو آپ کو یہ ہم سہولت دیں گے یا آپ کو یہ نفع دیں گے. ان کو بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ آپ دیکھیں, آپ کی اصل جو یہاں پر جو پہچان بنی نا, وہ آپ کی پی آر بنی, دعوت اسلامی کے ذریعے بنی ہے. اللہ پاک آپ کو اور خیر و برکت دے, اس کے ذریعے خوب دیکھیں کہ کیا دعوت عام کریں, دین کا کام کریں. مگر یہاں چیک ضرور کر لیجئے گا کہ کوئی آپ کو اپرچونیٹی دینے والا کوئی دھوکے باز نہ ہو, کیونکہ جو ان کے ساتھ کاروبار کرے گا وہ آپ کو دیکھ کر کرے گا. اور آپ میں دعوت اسلامی, اور دعوت اسلامی اس وقت اعتماد کی ایک نام ہے, دعوت اسلامی دا سائن آف مطلب کہ اعتماد ہے اس کے اوپر لوگوں کو, اپنے کیش کے گلے پر لوگ دعوت اسلامی والوں کو بٹھانا پسند کرتے ہیں, اپنے کیشئر کو دعوت اسلامی والا بنانا پسند کرتے ہیں, اپنی دکان کو دعوت اسلامی والوں کے سپرد کرنے میں ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے تو انشاءاللہ یہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تو یہ تمام پہلو سامنے ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی غربت سے کوئی آپ سے ناجائز فائدہ اٹھا لے یا آپ کی مجبوری سے آپ سے ناجائز فائدہ اٹھا لے. امیر سنت ایک شعر بار بار ہمیں سناتے رہتے ہیں,
لباس خضر میں یہاں سے کڑو رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر.
ماشاءاللہ.
میرا نام محمد ارمغان اتاری ہے, میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں اور دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں بی ایس اسلامی بینکنگ اینڈ فائنانس کے سیکنڈ سیمسٹر کا طالب علم ہوں. پیارے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ, آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ جاری ہے جس کا نام ہے پوڈ کاسٹ, یعنی کہ انٹرویو. اس میں سامنے والے کو بلایا جاتا ہے اور اس سے اس کی ذات کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں. تو پیارے امیر السنت, آپ کی برگاہ میں میرا یہ سوال عرض تھا کہ ایسی صورتحال میں سامنے والے کو کیا سوالات پوچھنے چاہیے اور جواب دینے والے کو کیا کیا احتیاطیں رکھتے ہوئے ان کے جوابات دینے چاہیے؟
اللہ اکبر, میں نے تو کبھی زندگی میں انٹرویو کسی کو دیا نہیں ہے, ورنہ آپ کو پتا کہ کوئی اخبار کوئی رسالہ میرے انٹرویو سے شاید خالی نہ ہوتا ہو, نہ کوئی یوٹیوبر بچتا ہو جو میرا انٹرویو مانگنا, جو ریورشپ بڑھتی ہے اس سے. تو میں تو اسی وجہ سے نہیں دیتا انٹرویو, اور کبھی بھی زندگی میں نہیں دیا انٹرویو. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شروع سے بس ذہن بن گیا تھا کہ اپنے کو نہیں دینا انٹرویو, کیونکہ یہ ان کا بھروسہ نہیں ہے, ہم کچھ بولیں گے آگے کچھ بڑھا دیں گے. خیر اب تو سوشل میڈیا اور ہے, اس وقت نے پہلے بھی اخباروں کو بھی نہیں دیا, کبھی دیا ہی نہیں میں نے.
دعوت اسلامی میں تو آپ کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے, وہ جو ہمارا نہیں عبد الحبیب بھائی کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے تھے
وہ تو اپنا اندر کا ہے نا.
ہاں میں یہی اسی کو پوڈ کاسٹ کہنے. آپ کا یہ جو جس نے سوال کیا ہے نا,
اچھا
یہ پیٹرن آپ نے دعوت اسلامی کے اپنے ہی پیج پر اپنی دعوت اسلامی کے اندر ہی کیا ہے, باہر کبھی بھی آپ نے نہیں کیا
جی.
اور اس کا بنیادی طور پر پیٹرن حضور یہ ہوتا ہے کہ جس نے سوال کرنے نا وہ دے دیتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں. یہ زیادہ تر میجورٹی یہی ہوتا ہے, اور اس میں اکثر یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر سے زیادہ حصہ یہی ہوتا ہو. اور جس نے جواب دینا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جواب عموماً کیا دینے ہیں. ادھر بعض اوقات کروس سوال جواب بھی ہوتا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوران بات چیت بھی ہاتھوں ہاتھ بھی کوئی سوال بعض اوقات بنانے والے بنا لیتے ہیں. مگر یہ زیادہ تر یہ تمام تر جو چیزیں وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں.
اچھا
یہ لائیو شاید ہوتا ہو کہ نہ ہوتا ہو میرے علم میں نہیں ہے, مگر یہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. اور ریکارڈڈ ہونے کے بعد پھر یہ آپس میں شاید انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا, تو پھر یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ چیزیں بعض اوقات آتی ہیں. اچھا اس میں ایک چیز یہ حضور ہو سکتی ہے جو اس طرح کی سوال جواب کے اندر,
کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے سارا جیسے آپ بیٹھے تھے سوال جواب کی تیاری جیسے ہو گئی ہے, اب ابھی سوال جواب شروع نہیں ہوئے اور یہ دونوں بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا تو یہ ہے تو اب یوں ہوگا تو یوں ہوگا, اچھا مائک لگا ہوا ہے اور دونوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم دونوں کی باتیں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, اور وہ بالکل اندر کی بات ہوتی ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ طے کیا جائے گا, اگلا منع کر دے بھائی اب یہ سوال مت کیجیے گا اور یہ آ رہا ہے, اب یہ ریکارڈ ہو گیا, اب یہ جس نے ریکارڈ کیا اس نے بعد اوقات یہ چیز اپنے پاس محفوظ کر لی اور اسے جاری کر دیا, اور یہ ایسا ہوتا ہے بعد اوقات کہ یہ دونوں کے لیے بڑی آزمائش شرمندگی اور بدنامی کا یا کسی اور وجہ کا سبب بھی بن سکتا ہے, تو یہ تمام چیزیں مفتی صاحب ایسا ہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟
جی ایسا ہی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, اور میرا خیال اس میں اب یہ بہت عموم ہو گیا, لائیو بھی ہوتے ہیں اس طرح اور پھر اس کے بعد یہ بدنام کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں, مقابلوں کے لیے بھی ہوتے ہیں, کسی اور کو بدنام کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں, تو بہت کچھ اب اس کے اندر یہ جو جتنی سوشل میڈیا کی بہت ساری
انٹرویو کی جدید شکل ہے,
جی
انٹرویو اور ایک دوسرے کے ساتھ تاثرات لینے کی ایک جدید سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک نئے نام کے ساتھ, یعنی کہ نئی پیکنگ کے اندر ایک نئے انداز سے پرانا مال پیک کر لیا جاتا ہے.
اس میں وہ انٹرویو تو جسے کسی کا ایک مرتبہ لے لیا نا, یہ پوڈ کاسٹ کی پوری پوری سیریز ہوتی ہیں.
جی ہاں وہ بھی
کسی بھی ایک موضوع پر آپ نے گفتگو, مثلا نظر بد پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے, ہم لوگوں نے کیا تھا سبحان بھائی اور نفیزہ مدنی چینل کے اوپر, تو دوسرا موضوع پھر پوڈ کاسٹ میں دوسرا ہو جائے گا, تیسرا اور ہو جائے گا, تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں. وہ عام طور پہ فردن ایک دو بندے بیٹھے ہوتے نا, ایک ان بات کر رہا ہے دوسرا بول رہا ہے, تو اس کو عمومی طور پر یہ پوڈ کاسٹ سے آج کل تعبیر کرتے ہیں.
اب یہ کہ پوڈ کاسٹ کرنے والے اگر دیانت دار ہوں گے تو سوال وہ کریں گے کہ جو جس سے اگلے کا عیب نہ کھلے, بعض اوقات کہ ایسے سوال کر دیں تو گھبرا کے وہ عیب کھول دیتا ہے. اب ایک دور میں کسی صدر کا صحافیوں نے گھیرا ہوگا تو اخبار میں نے پڑھا, جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا کہ وہ تھا کہ صدر نے وہ کہہ دیا کہ مطلب ہاں بھائی ہماری میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے کبھی تو کبھی کبھی وہ مجھ سے جیت بھی جاتی ہے, اب پھر جو بھی مذاق اڑے گا سمجھے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, تو ایسے مطلب رسک کون لے. ہم لوگ کبھی کبھی صحافیوں میں بیٹھتا ہوں میں تو مطلب یہ پہلے سے طے ہوتا تھا اپنے حاجی عمران وغیرہ کہ بھائی کوئی سوال جواب نہیں کرنا ہے, اس طرح ہم لوگ احتیاط کرتے تھے کہ کہیں یار کوئی نکل گیا تو پھر یہ اخبار میں چڑھا دیں گے. ایک لیڈر کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے سمجھے کہ وہ مطلب اس نے انٹرویو سے لیا ہوگا, انٹرویو اس کا چھپا, اب وہ چیختا تھا میں نے یہ نہیں بولا تھا, میں نے یہ نہیں بولا تھا, یہ ان لوگوں نے انٹرویو میرے یوں کر دیا یوں کر دیا, تو اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, تادی پہلے سے محتاط رہے. وہ گجراتی کہوت ہے چیتیا نر سدا سکھی, یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے.
ہم دعوت استعمال والے نا اپنے ہی الحمدللہ اپنے انداز میں رہتے ہیں, ہمارا اپنا مدنی چینل ہے, ہمارا اپنا سوشل میڈیا ہے, الحمدللہ ہمارے اپنی سارے نظام اور حساب کتاب ہے, تو اللہ پاک کا کرم ہے اور امیل سنت کو اللہ سلامت رکھے. امیل سنت کا یہ جو انداز ہے نا کہ آپ نے اس طرح مطلب کہ کوئی اور ونڈو کھولی نہیں ہے, تو اس میں بھی عافیت کا راستہ ہی نظر آیا الحمدللہ.
میں ملتان سے یہاں 12 دن کے قافلے میں آیا ہوں, امیل سنت کی زیارت کری بہت خوشی ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بولنے سے معذور ہو یعنی گونگا ہو تو کیا وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر نہ کہے پائے تو کہ اس کی نماز درست ہوگی؟
وہ یہ ہے کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 508 پر ہے کہ صرف وہ جبکہ تلفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, لفظ نکال نہیں سکتا وہ گونگا ہے جیسے, تو وہ تصور میں مطلب ارادہ کر لے تکبیر کہنے کا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تکبیر تحریمہ مثلاً کہہ رہا ہے یا دیگر تکبیر, تو وہ دل میں ارادہ کافی ہے, یہ الفاظ لکھے ہیں بہار شریعت میں, اس پر تلفظ واجب نہیں, دل میں ارادہ کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں انقرہ میں موجود ہوں, انقرہ ترکی کا شہر ہے, اور جس مزار پر میں حاضر ہوں یہ مزار ہے سلطان فاتح ان کے دادا پیر کا. سلطان فاتح جن کے مرید تھے ان کا نام کشمس الدین اور شمس الدین مرید ہیں حاجی بہرام ولی کے، انکرا میں ان کا مزار موجود ہے، اور یہ جگہ انکرا کی بلند ترین جگہ ہے، یہاں پہاڑی تھی اور پہاڑی پر آپ ماہوے عبادت رہا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر آپ کا پھر مزار بنا۔ اچھا، ایک چیز مزید آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جس جگہ آپ کا مزار ہے، مزار سے متصل مسجد ہے، جب آپ یہاں تشریف فرما ہوئے تو اس علاقے میں اس وقت غیر مسلم آباد ہوں گے، ان کی عبادت گاہ بھی تھی۔ آپ کی توجہ، آپ کی تربیت کی برکت سے الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، تو جب سارے کے سارے علاقے والے اسلام قبول کرنے کی طرف آ گئے تو یہاں عبادت گاہ جو ان کی تھی اس کی حاجت ہی نہ رہی، تو اسی جگہ کو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کے لیے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں ایک عالی شان خوبصورت مسجد بھی ہے، مسجد بہرام ولی، حاجی بہرام ولی یہ صاحب مزار ہیں، امیر اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں نے جو دلوں کو فتح کرنے کا یہ سلسلہ کیا، تو اس حوالے سے برائے کرم کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ روحانی اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری کے نور سے سامنے والوں کو فتح کرنا اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کو ڈالنا، یہ کس انداز میں ہوا کرتا ہے؟
جس طرح آپ نے سوال میں کہا نا کہ انہوں نے مطلب غیر مسلم تھے اور عبادت گاہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، غیر مسلم مسلمان ہو گئے، تو اس طرح ہوا کرتا ہے نا۔ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کو اس طرح کی مطلب لینے کے خصوصیات عطا فرماتا ہے، روحانیت عطا فرماتا ہے، جس سے وہ دین کا کام لینا چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے غوث پاک نے کتنے عرصہ ہوا دنیا سے پردہ فرما کے دل جیتے ہوئے نا، ہمارے ابھی تک ہمارے دل مفتو ہیں، وہ فاتح ہیں ہمارے، خواجہ غریب نواز ہمارے فاتح ہیں دلوں کے، مسلمانوں کے، سب بے شمار اولیاء کرام وغیرہ، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ پاک دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس کی کشش ڈال دیتا ہے، اور اس طرح مطلب دل فتح ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ کہ وہ ایک فارسی شعر ہے، ای قوت را زور بازو نیست، اس کے بعد کا مصرع ہے، مطلب کہ یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، زور بازو سے دل فتح نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک وہ دلوں میں اثر ڈالتا ہے، اس کا روب ڈالتا ہے، اور اس طرح یہ کہ دل فتح ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں، جسے ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشند خدا بخشندہ، یعنی کہ یہ سعادت، یہ روحانیت، یہ اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اللہ پاک عطا نہ فرمائے۔ تو اللہ پاک جس سے چاہتا ہے مطلب یہ کہ وہ ذرے کو نوازے تو پہاڑ بنا دے، قطرے کو چاہے تو سمندر بنا دے، تو قادر مطلق ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ دلوں میں، اب ہم اپنی تاریخ دیکھیں کہ اولیاء کرام نے دین کا جو کام کیا نا، لاکھوں مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک ایک ولی نے کیا۔ ہمارے غوث پاک نے کتنا کام کیا، کتنے ڈاکوؤں کو، چوروں کو ولی بنا دیا، اور کتنے غیر مسلموں کو داخل اسلام کر لیا، اور کیسے کیسے آپ کے کارنامے ہیں جس کا آج بھی ہم مطلب یاد منا رہے ہیں، اور 11 دن تک منانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، برسوں سے منا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کہ اور یہ سارے کے سارے اولیاء کرام، یہ آپ کو بتا دوں، یہ سب کے سب اولیاء کرام کی تاریخ دیکھو، سب کے سب یہ سنی ہوئے ہیں، اہل سنت ہوئے ہیں، کے علاوہ کوئی بھی آپ کو بد مذہب نہیں ملے گا اس میں، کہ بد مذہب ولی ہو نہیں سکتا نا، ولی کے لیے تو گمراہ ولی ہوگا تو ہم تو ڈوبیں سلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ولی بات ہو جائے گی۔ تو یہ سب کے سب اولیاء کرام جس کے نام کے ساتھ ولی اللہ اور حقیقت میں ولی اللہ ہے، تو پھر وہ سنی ہی ہے، کسی صحابی میں وہ تفریق نہیں کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اختیارات اللہ کے عطا کردہ ہیں وہ سب کو مانے گا، اس میں کوئی قیل و قال اور بات نہیں کرے گا، کسی ولی کی توہین، گستاخی، کچھ مطلب یعنی کہ وہ بالکل یعنی کہ اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رکھے، اور اللہ پاک نے ہم کو وابستہ رہنے کا ارشاد بھی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ولی سچا نہیں ہے تو سچا کون ہے؟ ولی ہوتا ہی سچا ہے. جو سچا نہیں ہو ولی ہو نہیں سکتا. ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی شیطان کوئی ہو تو الگ بات ہے. ولی اللہ یہ سچا ہوتا ہے. اور جب مطلقاً ولی کہتے ہیں تو اس سے مراد ولی اللہ ہوتا ہے. جیسے اخلاق, ہم اخلاق بولتے ہیں تو اس سے مراد اچھے اخلاق, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اور ورنہ اگر برے اخلاق کی بات کریں تو بد اخلاق بولیں گے اس کو. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے مثالیں بن جائیں. تو یوں مطلب اللہ کے اولیاء کرام نے اسلام کو پھیلایا ہے. یعنی شروع میں جب دعوت اسلامی کا کام اٹھا نا تو بات جذبات میں آ کر سنی جاگ اٹھے ہیں. تو میں بولتا سنی سوئے کب تھے, غسوا کون تھے, غریب نواز کون تھے. یہ سنی سوئے نہیں جاگے, وہ جو سویا ہوا تو کبھی بھی نہیں سویا سنی. الحمدللہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا. اور جوش جوش میں دعوت اسلامی آئی تو یار یہ آپ کیوں مطلب یہ نہ کہ ہم شکست نہیں کھائی تو کیوں اعتراف شکست کرتے ہو. الحمدللہ ہم سوئے نہیں ہیں. ہمارے سارے اولیاء کرام جنہوں نے دین پھیلایا وہ سب کے سب سنی تھے, اور آئیں گے ہی سنیوں میں اولیاء کرام. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اولیاء کرام سے ان کے قدموں سے ہمیں وابستہ رکھے, ان کی کبھی ہمارے دل میں بے ادبی کا تصور نہ ہو, ورنہ ایمان چلا جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ زبان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہوتا ہے اور ارشاد اللہ کا ہوتا ہے. تو اللہ پاک حدیث قدسی میں محبوب کی زبان پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جس کو اللہ نے جنگ کا چیلنج کیا, اللہ پاک کیا مطلب, اللہ تو قادر مطلق ہے, اللہ پاک سے لڑے گا کون, لڑ ہی نہیں سکتا کوئی. تو اب یہ کہ جب کسی سے تو حملہ ہوتا ہے یا جو طاقتور ہوگا تو اس کی قیمتی سے قیمتی شے چھینتا ہے, اس کی لیتا ہے نا. تو اللہ پاک دے اگر کسی کو جنگ کا چیلنج کر دیا تو اس کی قیمتی شے اس کے پاس اگر ایمان تھا بھی تو اللہ پاک اس کا لے لے گا. تو یہ اولیاء کرام کی توہین, اس کی دشمنی, یہ ایمان لے لے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا. چاہے لاکھ نمازیں پڑھتے رہے, لاکھ تہجد پڑھتے رہیں, لاکھ اپنی مطلب نے کہ خیرات زکوٰۃ صدقات فطرات روزے سب کچھ کرتے رہے, اگر ولی کی دشمنی کی, ولی کی توہین کی, اللہ نے اگر ایمان لے لیا تو کہیں کہ نہیں رہیں گے. اگر ایمان چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوں گے. ارے اتنی نیکیاں, وہ تو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو اگر ولی کی دشمنی پر کوئی مرا اور اللہ نے اس کا ایمان لے لیا تو اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا نہیں, تو اب اس کی عبادت کس کام کی. اچھا کسی فرد معین کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا ایمان چلا گیا, یہ ایک مطلب عام مطلب یہ فارمولہ ہے, یہ حدیث پاک پر علماء نے لکھا ہے اس کے تحت کہ ایمان کہ وہ جو بھی لڑے گا تو اس کی قیمتی چیز لے گا, قیمتی چیز پر. جیسے جان قیمتی ہے تو جان لینے کی کوشش کرے گا, لیکن یہ کہ جان تو سب کی جانی ہے, ایمان یہاں اللہ پاک ایمان. یہ بہت ڈر لگتا ہے مطلب کہ ہمارے مطلب ذہن سے کبھی بھی ایسی بغاوت نہ پیدا ہو, ذہن میں بغاوت آنے لگے راستے میں ہو اور ہمارے ایمان پر ولیوں کی محبت پر خاتمہ ہو جائے. ہمیں نہیں چاہیے ایسی زندگی جس میں اولیاء کرام یا صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کی معاذ اللہ کوئی بے ادبی توہین کا تصور بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.